بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر معاف کیجئے گا، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر سورہ مبارکہ کے اختتام تک کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ماضی میں نشر ہونے والے مختلف پروگرام سائٹ پر موجود ہماری آرکائیو میں سے سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح سار ٹی وی کی ویب سائٹ پر آپ سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کے دوغلے مواقف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہوں کی سزائے موت پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا کہ تہران اپنے قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک بیانہ مذاکرات میں شامل رہے گا۔ پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ کرانے کے لیے تاریخوں کا تعین کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، اور جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے سعودی عرب میں بے گناہ انسانوں کی سزائے موت پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کا دوہرا معیار اور انسانی حقوق کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنا اور اسی طرح بے گناہوں کی سزائے موت پر انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں کی خاموشی بالکل قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی ممالک انسانی حقوق کے مسئلے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں اور اسی طرح دنیا کے آزاد ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں اپنی خاموشی توڑیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ہفتے کے روز 81 افراد کو سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کی عمریں بھی کم ہیں۔ 41 افراد کا تعلق شیعہ مسلمانوں سے بتایا گیا ہے۔ ان افراد کو سعودی حکومت کی جانب سے مختلف بہانوں سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا اور پھر سزائے موت دے دی گئی۔ صدر ایران نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ذریعے سیٹلائٹ نور 2 کے خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ صدر ایران کی خصوصی ویب سائٹ کے مطابق سید ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں پیش رفتہ خلائی ٹیکنالوجی کے حصول کو ملک کے لیے قابل فخر کارنامہ قرار دیا. انہوں نے نور دو نامی سیٹلائٹ کی خلا میں کامیاب روانگی کو قومی طاقت و توانائی کا بہترین مستحق قرار دیا اور اس سلسلے کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھنے پر زور دیا. انہوں نے خلائی میدان میں کامیاب سرگرمیوں پر ایران کی مسلح افواج بالخصوص سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدردانی کی. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے منگل کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے قاصد نامی ایک راکٹ کے ذریعے نور دو سے موسوم ایک سیٹلائٹ کو خلا میں بھیج کر اسے زمین سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار تک پہنچا دیا. یہ ایران کا خلا میں بھیجا ہوا دوسرا فوجی سیٹلائٹ ہے. اس سے قبل ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے نور ایک نامی سیٹلائٹ کو 2001 میں کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کیا تھا جو اس وقت زمین سے 425 کلومیٹر کے فاصلے پر مدار میں محوے گردش ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنے نجی اور قومی سرمایہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران خلائی شعبے میں قابل ذکر پیش رفت کی ہے. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے کہا ہے کہ تہران اپنے قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ویانا مذاکرات میں شامل رہے گا. اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ڈاکٹر علی شمخانی کا کہنا تھا کہ ایران کے تمام مقتدر ادارے اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے سے قطع نظر صرف اور صرف قومی مفادات کی بالادستی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. انہوں نے مزید لکھا کہ قانونی اور منطقی مطالبات کی تکمیل اور ایک مضبوط معاہدے کے حصول تک ہم ویانا مذاکرات میں باقی رہیں گے. واضح ہے کہ ایران کے مثبت اور تعمیری رویے کی وجہ سے ویانا مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. تاہم امریکہ اور اس کے مغربی شرکا کی جانب سے لیت اللال سے کام لیے جانے کے سبب اس بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ واشنگٹن تہران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں اٹھانا چاہتا ہے یا نہیں، جو مذاکرات کا اہم ترین ایجنڈا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کے اڈوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، اور اسرائیل کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی ایک نقل و حرکت پر ہماری پوری نظر ہے. پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ترجمان وزارت خارجہ نے عراق کے شہر اربیل میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے اڈے پر سپاہ پاسداران کے میزائل حملے کے بارے میں کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کو ایران کی جانب بھیجے جانے جیسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے کہ ہمارے ایک ایسے پڑوسی ملک میں جس سے ہمارے انتہائی گہرے روابط ہیں ایران کے خلاف تخریبی اقدامات انجام دیے جانے والے اڈے قائم کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ سنی حکومت نے بارہا عراق کی سرزمین سے ایران کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کردستان کی مقامی انتظامیہ کے علاقوں میں ایران مخالف مظاہرے اور دہشت گردوں کی سرگرمیاں انجام پاتی رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ سنی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے کی ہر اس جگہ پر نظر ہے جہاں اسرائیلی جاسوسی اڈے واقع ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا مذاکرات میں امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی درخواست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کاروں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کی وجہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور بعض اس تعطل کو مذاکرات ختم ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں، جبکہ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ یہ وقفہ ایک بریک کی مانند ہے جو مشترکہ ایکشن پلان کے کوآرڈینیٹرز کی درخواست پر ہوا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ موجودہ صورتحال کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ کچھ مجموعی تاہم چند باقی بچے ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں امریکہ کو ہی فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث اور ووٹنگ کرانے کے لیے تاریخوں کا تعین کر دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد میں حکمران جماعت کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور حزب اختلاف کی تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس 21 مارچ کو طلب کیا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 27 مارچ کو حکمران جماعت اسلام آباد کے ڈی چوک پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، جبکہ 29 یا پھر 28 مارچ کو پارلیمنٹ میں وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت کی کور کمیٹی نے عدم اعتماد سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار وزیراعظم کو دے دیا ہے. کور کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم نے اتحادیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف کی جماعتیں گزشتہ دنوں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر چکی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ روسی فوج نے جہاں یوکرینی دارالحکومت کیف پر حملے کیے ہیں، وہیں کیف کے قریب واقع شہر ماریوپول میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ روسی اور دیگر غیر ملکی ذرائع نے خبر دی ہے کہ یوکرین کے شہر ماریوپول میں، جو کیف سے کچھ فاصلے پر واقع ہے، روس اور یوکرین کی فوجوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ روسی فوج نے ماریوپول شہر کو کئی طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا ہے اور کسی بھی وقت اس شہر پر وہ قبضہ کر سکتی ہے۔ اس حملے میں یوکرین سے علیحدہ ہونے والی جمہوریہ دونیسک کی فوج بھی روسی فوج کے ساتھ ہے، اور اس نے ماریوپول شہر کے قریب واقع سارتانہ شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یوکرینی فوج نے اس شہر پر روسی فوج کے قبضے کو بچانے کے لیے شہر کو ملانے والے پل کو دھماکے سے اڑا دیا ہے، جبکہ یوکرینی فوج نے خود ہی شہر کے کئی مقامات پر بمباری کی ہے اور سارتانہ شہر کے شہری اپنے گھر پر چھوڑ کر فرار کر گئے ہیں۔ ادھر یوکرینی دارالحکومت کیف پر بھی روس کے حملے جاری ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ یوکرینی وزارت داخلہ کے مشیر روسی فوج کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ روسی فوج نے کیف میں یوکرینی جنگی ساز و سامان بنانے والے کارخانے انتونوف اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کی کمپنی پر بمباری کی ہے۔ اس درمیان روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے 16 ملکوں کے 7,000 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ روسی وزارت دفاع کے سینئر عہدیدار میخائل میزتونوسوف نے کہا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے 16 ملکوں کے 6,900 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، جبکہ دنیا کے کئی ملکوں کے 50 مال بردار بحری جہاز کے عملے کے افراد اس وجہ سے یوکرین کے بندرگاہوں پر پھنس کر رہ گئے ہیں کہ یوکرین نے سمندری حدود میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے نیو نازیوں نے جن ممالک کے تقریباً 7,000 شہریوں کو یرغمال بنا رکھا ہے، ان میں یونان، جارجیا، جمہوریہ آذربائیجان، مصر، ہندوستان، لبنان اور ترکی جیسے ممالک شامل ہیں۔ امریکہ کے ایک سابق فوجی افسر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے فوجی افسران نے یوکرین میں نیو نازیوں کی تربیت کی ہے۔ مذکورہ سابق امریکی فوجی افسر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے مغرب میں اس کے لیے باقاعدہ کیمپ بنایا گیا تھا اور سخت گیر قوم پرستوں اور نیو نازیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ روسی صدر پوٹین نے بھی کہا ہے کہ جب تک یوکرین سے نیو نازیوں کا صفایا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ اپنا خصوصی آپریشن جاری رکھیں گے۔ روسی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین میں روسی فوج کی کارروائیوں میں اب تک 180 غیر ملکی جنگجو ہلاک ہو چکے ہیں۔ روسی فوج نے اتوار کو پولینڈ کی سرحد کے قریب یوکرین کے شہر لوویو میں یوکرین کے فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا، جس میں کم سے کم 35 افراد مارے گئے تھے، جن میں غیر ملکی جنگجو بھی شامل تھے۔ فرانس کے صدر امانوئل میکرون نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ٹیلی فون پر یوکرین پر روس کے فوجی حملے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس بات چیت میں روس کے خلاف پابندیاں مزید بڑھانے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ مطابق امریکہ اور فرانس کے سربراہوں نے ٹیلی فون پر اپنی گفتگو میں حالیہ سفارتی طریقوں کا بھی جائزہ لیا اور روس کو یوکرین پر حملے کا جواب دہ بنانے اور یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے اپنی حمایت پر ایک بار پھر تاکید کی۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسی طرح یوکرین کے صدر زلنسکی سے بھی گفتگو کی۔ اس گفتگو میں یوکرین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا اور امانوئل میکرون نے یوکرین کی ایک بار پھر حمایت کا اعلان کیا۔ یوکرین کے خلاف روس کے فوجی آپریشن پر عالمی سطح پر رد عمل کے اظہار کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب کے علاقوں سروا اور الوادی پر 9 بار بمباری کی۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ حجہ کے مختلف علاقوں پر 5 بار اور صوبہ سعدہ پر 2 بار اور صوبہ الجوف پر 1 بار بمباری کی اور شہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا۔ حالیہ چند روز کے دوران جارے سعودی اتحاد نے خاص طور سے صوبہ حجہ پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یمن کے فوجی ذرائع نے بھی رپورٹ دیا کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ پر 138 بار بمباری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سعودی اتحاد کے اہلکار فوجی اہلکاروں نے بھی صوبہ سادہ پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی اور مختلف علاقوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دیا ہے کہ صوبہ سادہ پر سعودی اتحاد کی گولہ باری میں کم از کم 4 عام شہری زخمی ہو گئے۔ سادہ کے گورنر محمد جابر عوض نے حال ہی میں یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یمن پر وحشیانہ جارحیت اور عام شہریوں کے قتل عام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ یمنی حکام کے اعلان کے مطابق سعودی اتحاد کے حملوں میں یمن کی بنیادی تنصیبات کا 85% سے زیادہ حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے۔ عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط ایک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا، کلیاں میرے معبود کھل جائے، تمناؤں کی کلیاں میرے معبود کھل جائے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ناظرین، السلام علیکم، یہ ہے اسلام ٹائم۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کچھ ایسا ہے کہ جس میں عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ فی الحال یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس میں ہم متعدد موضوعات کو، جس میں اعتقادی اور سماجی مسائل بھی ہم شامل کریں گے، اور اس حوالے سے جو بہت سے سوالات ہیں اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال ہماری عقائد کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور معاد کے بعد اور معاد کے تعلق سے ایک گفتگو ہوتی ہے روح کے حوالے سے، کہ روح کی کیفیت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ موجودات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہیں مجردات اور کچھ ہیں جو مادیات، جن کو کہا جاتا ہے ایک مادہ اور ایک مجرد۔ روح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ مادہ نہیں ہے بلکہ مجرد ہے۔ مادہ ایک ایسی موجود ہے کہ جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے، جو جگہ گھیرتا ہے۔ لیکن مجرد جو موجود ہوتا ہے اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب روح کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، روح بھی ایسی ہی موجود ہے کہ جو مجرد ہے، اور یہ خصوصیات جو مادے کی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ عقلی دلائل کی روشنی میں ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی پچھلے پروگرام میں کہ روح کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ موت کے بارے میں، کہ موت کیا ہے، خود موت کا تصور آیات اور روایت میں کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں موت کے تصور کو آیات اور روایات کے ذیل میں ہم اس کی تصویر پیش کریں تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جب موت کا تصور آتا ہے، ایک تصور اور ایک بات یہ آتی ہے کہ قبض روح، انسان کی روح قبض ہوتی ہے، قبض روح کیا ہے اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے، کون روح قبض کرتا ہے، یہ تمام مسائل ہیں۔ آج ہم چاہیں گے اس پروگرام کے پہلے حصے میں ان تمام سوالات کا جواب دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تمام سوالات کا جواب کس طریقے سے دیتے ہیں مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ ہماری بات معاد میں چل رہی ہے، اور عرض کیا تھا کہ معاد کی دو اصطلاحیں ہیں، ایک مرتبہ معاد کہا جاتا ہے اور فقط، اس میں قیامت کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، قیامت کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، فقط قیامت کی ابحاث کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات معاد کی تعبیر کو استعمال کیا جاتا ہے کتابوں میں، لیکن اس میں عام ابحاث کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی فقط قیامت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے علاوہ، یعنی موت، برزخ، یہ تمام ابحاث بھی اس میں ذکر کی جاتی ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ ہماری مراد بھی اس بحث میں معاد سے عام معنی ہے۔ آج جو آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنا ہے وہ حقیقت موت ہے، چونکہ معاد کا جو سفر ہے وہ موت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ موت انسان کی اس دنیا میں آخری منزل گاہ ہے اور آخرت کے لیے اولین منزل گاہ ہے، یعنی انسان موت سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، آخری منزل ہوتی ہے اس کی موت کے وقت، اور جب مر جاتا ہے تو اس وقت آخرت کی اس کی پہلی منزل ہوتی ہے۔ حقیقت موت عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ موت سنت الہی میں سے ہے، موت ان سنن الہی میں سے ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ خداوند متعال نے اس بارے میں متعدد آیات میں ذکر کیا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کے اندر خداوند متعال اس طریقے سے فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم بلند اور مضبوط قلعوں کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے خداوند متعال دوسری ایک آیت میں موت کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، سورہ رحمان کے اندر آیت نمبر 26 میں، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فانی ہے، اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس نے فانی ہونا ہے، باقی فقط خداوند متعال کی ذات نے بچنا ہے۔ اس سے بھی لطیف تعبیر جو خداوند متعال نے قرآن میں استعمال کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے،
اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل خیر عمری آخرہ و خیر اعمالی خواتیمہا وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير، اللهم تقبل دعائي واسمع نجواي يا علي يا عظيم يا قادر يا قاهر يا حي لا يموت، صل على محمد وآل محمد واغفر لي الذنوب التي بيني وبينك ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد واحرسني بعينك التي لا تنام وارحمني بقدرتك علي يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔
كل نفس ذائقة الموت، ہر نفس نے، ہر وہ چیز کے جو جان رکھتی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ان آیات کو اگر دیکھا جائے تو انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی میں تجربہ بھی کرتے ہیں. ہمارے آباؤ اجداد چلے گئے، ہمارے دوستان چلے گئے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کو خود بخود بھی احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. موت سے فرار نہیں ہو سکتے، موت نے حتماً آنا ہے. ماہیت موت کیا ہے، حقیقت موت کیا ہے، اس کی تفسیر اور حقیقت مبتنی ہے کہ آپ انسان کی تفسیر کیا کرتے ہیں. اسی لیے پچھلے درسوں میں حقیقت انسان پر، روح پر اور اس کی تجرد پر گفتگو کی ہے. آپ اگر انسان کو مادی مانتے ہیں، فقط بدن میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور بدن کے علاوہ انسان کو کوئی حقیقت نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن جو مادی ہے مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بس موت کی تفسیر کیا ہو جائے گی کہ انسان موت کے ساتھ نابود ہو جائے گا. لیکن اگر انسان کی تفسیر کریں کہ انسان بدن کے علاوہ ایک حقیقت بنام روح، بنام نفس رکھتا ہے، جو کہ اس کی اساس ہے، اس کی بنیاد وہی روح وہی نفس ہے، تو اس اور وہ نفس اور وہ روح مجرد بھی ہے، تو اس وقت موت کی تفسیر کچھ اور ہو جائے گی. پھر موت فنا کا نام نہیں ہوگا، بلکہ موت انتقال کا نام ہوگا. چونکہ روح اور نفس مجرد ہے اور مجرد چیز فانی نہیں ہوتی اس بدن کے ختم ہونے کے ساتھ. بس اگر روح کو مان لیں، اگر نفس کو مان لیں جو کہ انسان کی حقیقت ہے، تو موت کی تفسیر فانی ہونا نہیں ہوگی بلکہ انتقال ہوگا، کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کو موت کہا جائے گا. اور پچھلے درسوں میں دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان بدن کے علاوہ ایک حقیقت رکھتا ہے اور وہ حقیقت مجرد بھی ہے. بس ہم جو موت کی تفسیر کریں گے وہ یہ ہوگی کہ انسان مادی دنیا سے ایک دوسری دنیا، اپنی آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اس نقطے کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اور روایات کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ آیا ہے. قرآن میں اگر آپ رجوع کریں تو وہاں پر جو یہ تعبیریں آئی ہیں کہ ملائکہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں، مثلاً یا خداوند متعال کی طرف بھی نسبت دی گئی کہ اللہ یتوفل انفس، اور ملائکہ کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے کہ ملائکہ روح کو قبض کرتے ہیں. تو قبض روح کے بارے میں جو قرآن کی تعبیر ہے وہ ہے توفی، اللہ یتوفل انفس. اس توفی کے جملے کو، لفظ کو اگر لغت میں جا کر دیکھا جائے تو اس میں معنی یہ بنتا ہے کہ کامل طور پر اخذ کرنا، یہ توفی کہلاتا ہے.
تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موت کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں کہ انسان فنا ہو جاتا ہے، بلکہ موت ایک طرح سے انتقال کا نام ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دنیا سے آخرت کی جانب منتقل ہونا. موت در حقیقت دنیا کی آخری منزل ہے اور آخرت کی پہلی منزل ہے، ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے موت. موت کے ذریعے سے انسان دنیا سے آخرت کی جانب سفر کرتا ہے. اس کے بعد احادیث اور روایات کی روشنی میں نیند سے تعبیر کیا گیا ہے موت کو، اور کہا جاتا ہے کہ موت بھی ایک طرح کی نیند ہے جو انسان کو آتی ہے. جو انسان جس طریقے سے ہر شب سوتا ہے ویسے ہی موت ہے لیکن اس کی جو مدت ہے وہ ذرا طولانی ہے. موت کی کچھ اقسام ہیں. ایک موت ہوتی ہے حتمی, ایک موت ہوتی ہے معلق. یہ کیا ہے؟ حتمی موت کسے کہتے ہیں, معلق موت کسے کہتے ہیں, اور کیا موت کو ٹالا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم موت کو ٹال سکتے ہیں, اور وہ کون سی موت ہے کہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں. ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ, جس میں ان تمام سوالات کے جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زاہر عباس نقوی صاحب.
سورہ فجر کی 27 اور 28 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایت النفس یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے خدا کی طرف. شاہد مثال ہمارا یہی ارجعی الی ربک, اپنے خدا کی طرف پلٹ آ. یہاں پر تعبیر خداوند متعال نے رجوع کی استعمال کی ہے, اور رجوع یعنی پلٹنا اس وقت معنی پیدا کر سکتا ہے کہ جب موت انتقال کا نام ہے. اگر موت انتقال کے معنی میں نہ ہو تو رجوع کرنا اصلاً معنی نہیں رکھتا. پس قرآن کی اس آیت کی روح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موت انتقال کا نام ہے. خداوند متعال نے موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دی ہے, اور وہ خواب کی مثال ہے. یعنی اگر کوئی انسان موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی نیند اپنے خواب کی طرف رجوع کرے, اس کو معلوم ہو جائے گا کہ موت کیا ہے. مثلا سورہ زمر کی آیہ نمبر 42 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, کہ خداوند متعال ہی ہے کہ جو موت کے وقت نفوس کو اخذ کرتا ہے. توفی پہلے بھی عرض ہوا کہ یہ کامل اخذ کرنے کے معنی میں ہے. والتی لم تمت فی منامہا, اور ان کی روح کو بھی قبض کر لیتا ہے کہ جو نیند میں ہوتے ہیں اور مرے نہیں ہوتے, یعنی سو رہے ہوتے ہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ, خدا ان کی نفوس کو, ان کی ارواح کو روک لیتا ہے کہ جن کی موت آ چکی ہوتی ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى, اور بعضوں کی جو ارواح ہیں اور جو نفوس ہیں ان کو بھیج دیتا ہے دوبارہ اس دنیا کے اندر وقت مقرر تک. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, کہ اس کے اندر اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال نے یہاں پر موت کو خواب کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. ان دونوں حالتوں میں خدا ہی روح کو قبض کرتا ہے. بس نیند بھی روح کا قبض ہونا ہے اور موت بھی روح کا قبض ہونا ہے. فرق ان دونوں کے اندر یہ ہے, حقیقت ان کی ایک ہی ہے, کہ جس انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی روح پلٹ کر دوبارہ بدن میں نہیں آتی, اور جس کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی نیند میں ہوتا ہے, خداوند متعال اس کی روح کو اس کے بدن کی طرف پلٹا دیتا ہے. امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت منقول ہے کہ جس میں اس بات کو, اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت بھی نیند ہے ایک قسم کی, لیکن اس کے درمیان فرق ہے کہ اس کی موت کی جو مدت ہے وہ طویل ہے اور اس نیند کی جو مدت ہے وہ قصیر ہے, چھوٹی ہے.
واغفر لنا وارحمنا واعف عنا.
امام باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اس حقیقت کے بارے میں اصول کافی جلد نمبر 1 کے اندر کہ امام سے جب سوال کیا گیا اس آیت کی تفسیر کے بارے میں تو امام نے فرمایا کہ اس آیت میں دو اجل ذکر ہوئی ہیں، ایک اجل محتوم یعنی موت حتمی ہے کہ وہی اجل مسمہ بنے گی، اور ایک اجل موقوف ہے جس کو اجل معلق کہتے ہیں اور موت غیر حتمی کہتے ہیں۔ موت حتمی اس کا وقت جب آ جائے گا تو اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے نہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن اجل معلق و اجل مشروط اس موت کو کہتے ہیں کہ جو ایک شرط پر موقوف ہوتی ہے، یعنی اگر اچھے اعمال انجام دیے تو یہ موت کچھ عرصے کے لیے ٹل سکتی ہے، لیکن اگر برے اعمال انجام دیے تو یہ موت جو اجل معلق ہے وہ جلدی آ جاتی ہے۔ مثلا روایات کی طرف اگر رجوع کریں تو صراحت سے ملتا ہے کہ جو والدین کا احترام کرتا ہے اس کی موت جلدی نہیں آتی، جو صلہ رحم کرتا ہے اس کی موت ٹل جاتی ہے، جو صدقہ دیتا ہے موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے، اس قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بس یہ جو ذکر ہوتا ہے کہ موت ٹل جاتی ہے بعض اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے، یہ موت غیر حتمی ہے، لیکن جب موت حتمی کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، مثلا سورہ نوح کی 3 اور 4 نمبر آیت کی طرف رجوع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی۔ حضرت نو اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو، تقوی خداوندی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تاکہ خداوند متعال تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے اور تمہاری موت کو ویؤخرکم اور مؤخر کر دے تمہاری اجل کو الی اجل مسمی ایک مقرر مدت تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب خود اجل خداوند آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی تاخیر نہیں ہوتی اگر تم اس کا علم رکھو۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پر عبادت خداوند، تقوی الہی اور اطاعت پیغمبران، ان تین اعمال کو ذکر کیا ہے اس لیے تاکہ خداوند متعال تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اعمال سبب بنتے ہیں کہ انسان کی موت ٹل جاتی ہے، اور یہ موت غیر حتمی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر کہا فرمایا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اگر اجل جب اجل الہی آتی ہے تو وہ تاخیر نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہاں پر اجل حتمی مراد ہے، یعنی اجل حتمی جب آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہے، لیکن اجل غیر حتمی کے اندر تاخیر ممکن ہے، انسان نیک اعمال کر دے اس کی موت ٹل جاتی ہے۔ بس ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے کہ بعض اعمال موت کو ٹال دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے بس یہ کیسے ٹل جاتی ہے، اس کا جواب یہاں پر روشن ہو جاتا ہے کہ ایک موت حتمی ہے، اس کا وقت جب آئے گا تو اس وقت کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، چاہے صدقہ دے چاہے جو بھی اعمال کریں، لیکن موت غیر حتمی کو بعض اعمال نیک جو ہیں وہ ٹال سکتے ہیں، مؤخر ہو سکتی ہے موت، اور اگر بد اعمال انجام دیے جائیں تو یہ موت جلدی آ جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ موت کیا ہے اور آیات و روایت میں موت کا کیا تصور پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ قبض روح کیا ہے اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے۔ موت کے اقسام ہیں کچھ، اور موت کو تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ موت اس طرح کی ہیں کہ جن کو ٹالا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو موت کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم نے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ خود موت کا جو قرآنی تصور تھا وہ کیا تھا۔ اب تک ہم نے موت کے حوالے سے یہ تمام مسائل اس پروگرام میں پیش کیے ہیں، آئندہ ہم یہ جانیں گے کہ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے. اگر آپ وقت رکھتے ہوں تو آئندہ کا پروگرام ہمارا دیکھنا نہ بھولیں, اور اس حوالے سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے یقیناً ان کو جواب ملے گا. مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے, یہ ایک اہم سوال ہے جس کا ہم آئندہ پروگرام میں جواب دیں گے. فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي یا علی و یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.